السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورۃ الزمر کی چند آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، اور ہم اب سورۃ الزمر کے آخری حصے میں آ گئے. ان آیتوں کے بعد دو ہے رکوع، دو صفحے ہی ہیں سورۃ کے، اور سورۃ کا جو بنیادی مضمون شروع سے اکثر حصوں میں چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور خصوصاً اخلاص پر زور دیا گیا، جس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اخلاص کا مفہوم کیا ہے. اخلاص کا بنیادی مفہوم اگر دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، کسی اور کو راضی مت کرو، یعنی کسی اور کی رضامندی کو ترجیح مت دو. جس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بھی راضی کرنے کی فکر میں، تو ان کو راضی کرنا بند کر دو، صرف اللہ کی طرف توجہ رہے. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا عقیدے کے اعتبار سے تو اخلاص آ گیا، اب اعمال کے اعتبار سے صرف اللہ کو راضی کرنا، کسی اور کی رضامندی کی فکر نہ کرنا. پھر یہ کہ صرف اللہ کی رضامندی میں لگ گیا کہ نہیں صرف دوسروں کی رضامندی کو ترجیح نہ دیا، تو اس میں بھی کسی اور کی نیت مت کرنا. اللہ کی رضامندی میں لگ گیا کہ نماز کا وقت ہے، اس وقت اللہ کی رضامندی کا تقاضا ہے کہ مسجد کی طرف چل پڑو، نماز میں لگ جاؤ، تو اس نے یہ کام تو کر لیا، نہ کسی اور کی بات مانی، نہ دوست کی، نہ نفس کی، نہ شیطان کی. اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس میں بھی کسی اور کی نیت مت کرو، اس میں بھی صرف اللہ کی نیت. تو یہ گویا اخلاص کے تینوں درجات کا ذکر ہے صورت میں، اور تینوں کی طرف توجہ ہے الگ الگ طریقوں سے. اب یہاں سے جو آخری دو رکوع ہے اس میں، چونکہ آخر ہے یا سورت کا آخری حصہ آ گیا، تو اس میں ذکر ہے کہ آخر میں کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا ان لوگوں کا، جن لوگوں نے اخلاص کو اپنایا تینوں درجات کے، ان کو کیا ملے گا قیامت کے دن، ان کا حشر کیسا ہوگا قیامت کے دن، اور جن لوگوں کی زندگی میں اخلاص نہیں تھا تو ان کا حشر کیسا ہوگا. تو یہاں سے قیامت کا ذکر آ رہا ہے، اور اخلاص جو ہے اگر ہم عربی میں اس لفظ کو دیکھے تو اخلاص کا مطلب ہے صاف شفاف ہونا، پیور ہونا، یہ اس لفظ کا کی بنیاد ہے. اسی لیے عربی میں آپ کہہ سکتے کہ یہ شہد جو ہے خلوص اور اخلاص والا ہے، یعنی پورا صاف شفاف ہے، اس سے کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. تو جن لوگوں کے پاس اخلاص ہوتا ہے ان کے دین میں، ان کے عقیدے میں، ان کے اعمال میں صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، وہ صاف شفاف ہوتے ہیں. تو یہاں آئے گا کہ ان کو جو قیامت کے دن خوشی ملے گی، اور اس خوشی بھی پوری صاف شفاف ملے گی. یہاں اس کا ذکر، اس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہوگی. یہ ہم سورہ یوسف کے آخری رکوع سے پہلے چند آیتیں ہیں جس میں اس کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا ظاہر فرمائی دنیا سے رخصت ہونے کا. توفنی مسلم، اسلام کی حالت میں لے لے، جس میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تمنا ظاہر کی، دنیا سے اکتا گئے کہ یہ تو جینے کی جگہ نہیں ہے. اور دنیا سے اگر آدمی اکتا جائے آخرت کے شوق کے لیے، ایک تو یہ کہ یہاں مصیبت بہت ہے اس لیے اکتا گئے، یہ تو ناجائز ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا. لیکن کوئی آخرت کے شوق میں، اللہ سے ملنے کے شوق میں دنیا سے دل اکتا جائے، دعا کرنے لگے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، تو وہ تو اچھی چیز ہے. تو یوسف علیہ السلام کو ایسا ہی ہوا. تو اس آیت کے تحت علامہ راضی جو ایک بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ دل اکتا گیا دنیا سے، اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا، جن میں سے ایک بات یہ لکھی کہ دنیا میں بھی لذتیں ہوتی ہے، انجوائمنٹ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی لذت، لیکن دنیا کی ہر لذت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے. کوئی بھی لذت ایسی نہیں جو صاف شفاف ہے، اس میں لذت ہی لذت ہے. پھر وہ مثالیں دیتے چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کھانا آپ نے بہترین کھایا، لیکن اس میں بھی آپ کو کھانے کے بعد آپ کو پھر پیٹ صاف کرنے کے لیے بیت الخلاء جانا پڑے گا، وہ ناگوار چیز ہے. کھانے میں تھوڑا زیادہ کھا لیا تو اس کے بعد وہ لذت وہ مبدل تکلیف ہو جاتی ہے. وہ بہت لذیذ کھانا ہے لیکن عموماً صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، تو کچھ زیادہ مواقع پر کھا لیا تو صحت میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور اس طرح دوسری لذتوں کے ذکر کرتے چلے گئے. اپنی جنسی خواہش پوری کرنا عورت کے ساتھ بہت دنیا میں بہت اعلیٰ درجے کی لذت سمجھی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اس کے بعد سستی اور ناگواری کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد گندگی، اس کے نتیجے میں گندگی ہوتی ہے. تو دنیا کی وہ کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ دنیا کی ہر لذت میں ملاوٹ ہے، کوئی بھی صاف شفاف نہیں ہے، اور اس کے بنسبت آخرت کی ہر لذت صاف شفاف ہے، اس میں کسی بھی درجے کی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنی آخرت میں جب کھانا کھائے گا، تو کھانا کھا لیا اس کے نتیجے میں تو پیٹ بھر جاتا ہے، اور دنیا میں اس کو خالی کرنے کا ناگوار طریقہ ہے، لیکن آخرت میں جس طرح ہمارے بدن میں مسام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جس سے پسینہ نکل جاتا ہے، تو وہ کھانا انہی سوراخ سے ہوا کی طرف نکل جائے گا، یعنی کچھ بھی ناگواری نہیں ہو اس کے پیٹ سے نکلنے میں. اور جس طرح جنسی خواہشات کے بعد آدمی کو سستی اور ایک قسم کی تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ نہیں ہوگا، اس سے کہ وہاں کی ہر لذت صاف شفاف ہوتی ہے. تو خیر میں تھوڑا ہٹ گیا، لیکن وہ اخلاص کو میں سمجھا رہا ہوں، چونکہ ان آیتوں میں جو ذکر ہے اس میں یہ پہلو نمایاں ہوگا کہ ان کو لذت بھی ملے گی اور لذت بھی صاف شفاف، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، اسے کہ وہ اخلاص والے تھے، اور اخلاص صاف شفاف چیز ہے، اور آپ صاف شفاف چیز دیتے تو اس کے بدلے میں صاف شفاف چیز ملنی چاہیے، آپ پیور چیز دیتے اس کے نتیجے میں پیور چیز ملنی چاہیے. تو یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے. تو یہاں سے قیامت اور ظاہر اس میں دونوں طرف جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ آئے گا، اچھو اور برا کا بھی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا, اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا, کہ ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے, ان کے چہرے کالے ہیں. اب اس کا کیا مطلب؟ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب دنیا میں بھی جب آدمی پر آدمی کی طبیعت میں اور دل میں غم ہوتا ہے, بہت زیادہ غم, تو چہرے پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور وہ چہرہ اگر عمر خوبصورت بھی ہے لیکن وہ غم سے بھرا ہوا تھا, تو وہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس پر اندھیرا چھا گیا. اور دوسری طرف جب کوئی شخص عموماً ہو سکتا ہے کہ چہرہ کوئی خوبصورت ہے, ایسا نہیں, لیکن خوشی طبیعت میں خوشی اور فرحت ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ چہرے پر ایک قسم کی روشنی ہے, وہ ہوتا ہے, ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کا ہز فیس از گلوئنگ, حالانکہ حقیقت میں گلوئنگ نہیں, وہ ایک خوشی کی, ایک خوشی کا اثر ہوتا ہے چہرے پر. تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ چونکہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا, تو جھوٹ باندھنے کی سب سے بری شکل تو یہ ہے کہ بتوں کو بھی مانا. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جھوٹ باندھنے کی دوسری شکل بھی ہے, جھوٹ باندھنے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ بدعت میں مبتلا ہوا. تو اسی لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر آتا ہے دوسری آیت میں, کہ جب ذکر تیسرے جز میں ہے کہ بعض چہرے سیاہ ہوں گے, اسی مضمون ہے. تو وہاں مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جو لوگ بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی خصوصاً وہ سیاہ ہوں گے قیامت کے دن. اور بعض حضرت نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو عموماً جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا ہے, تو اگرچہ وہ اللہ کی طرف جھوٹ نہیں منسوب کر رہے لیکن گویا ایسا دکھا رہے کہ کوئی مجھے میرا جھوٹ جو ہے کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے, میرا فراڈ میرا دھوکہ کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے, تو وہ بھی ایک قسم کا اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا. تو ان کے چہرے بھی کسی درجے میں سیاہ ہوں گے, لیکن وہ سیاہ تو سیاہ, یہاں سیاہ کا ایک مطلب تو کہ پورا غم کے اثرات, لیکن اس کا مطلب اس سے زیادہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو ہے یہ دنیا ہے, اور دنیا میں فزیکل چیزیں وہ زیادہ نظر آتی ہے, روحانی چیزیں زیادہ نظر نہیں آتی, ہر شخص کو نظر نہیں آتی ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر دل جو ہے وہ نور والا ہوتا ہے اور ظلمت والا بھی ہوتا ہے. حدیث شریف میں باقاعدہ ذکر ہے کہ گناہ کرتا ہے آدمی تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, لیکن گنہگار اور اس کا برعکس بھی صحیح ہے کہ اچھا کام کرتے تو دل پر نور کا ایک دھبا لگتا ہے, نور کا ایک نقطہ. لیکن آپ کسی گنہگار کے دل کو چیر پار کر کھول دو, بدن کھول کر دل دیکھو, تو آپ کو کچھ بھی سیاہی نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہ فزیکل دنیا ہے, اور روحانی چیز فزیکل دنیا میں ہر شخص کو نظر نہیں آتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے بعض قسم کی روشنی ہے, انفراریڈ کہتے ہیں مثلا, ایکس رے وغیرہ, کہ عام انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے. خاص قسم کے چشمے, خاص قسم کے گوگل, خاص قسم کا ٹیلیسکوپ, خاص قسم کا آلہ استعمال کرتا ہے تو پھر آدمی یہ دیکھ سکتا ہے. حالانکہ یہ اسی دنیا میں ہے, اسی دنیا میں ہر جگہ وہ انفراریڈ یا اس قسم کے ریز ہوتے ہیں, ہر جگہ پھیلے ہوئے, لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے, اور جن لوگوں کے پاس وہ آلہ تھے وہ نظر آتا ہے. تو اسی طرح یہ فزیکل دنیا میں روحانیت کی چیزیں بھی ہر جگہ ہوتی ہے, روحانی ظلمت, روحانی نور, روحانی سیاہی, روحانی سفیدی, اور بھی روحانی, لیکن ہر شخص کو یہ نظر نہیں آتی ہے, عام آدمی کو کم ہی نظر آتا ہے. ہاں محسوس کبھی ہوتا ہے, روحانی جگہ میں چلے گئے تو کبھی محسوس ہوتا ہے, روحانی شخص کے پاس بیٹھ کے کبھی محسوس ہوتا ہے. ہاں جن لوگوں کو روحانی دنیا سے زیادہ مناسبت ہے اس سے کہ وہ خود روحانیت والے ہیں, ان کو کبھی نظر بھی آ جاتا ہے. ہمارے انگلینڈ کے پرانے لوگوں میں سے اور بڑے اللہ والے جو دار العلوم بری میں پڑھایا کرتے تھے, حضرت مولانا اسماعیل وادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, گمنام آدمی تھے اس لیے لوگوں میں مشہور نہیں تھے, لیکن بڑے اللہ والے سمجھے جاتے, دار العلوم میں ان کے بارے میں معروف تھا, اور نیک آدمی تھے, اور جو لوگ واقف ہیں اہل دل سے اور نیک لوگوں سے ان کی بڑی قدر کرتے تھے. تو وہ میں نے وہ ہمارے شیخ حضرت مولانا سلیم صاحب حفظ اللہ ان کے استاد ہے دارالعلوم بری کے, تو وہ یہ میں نے اپنے حضرت سے سنا ہے, وہ اپنے استاد حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں. وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, مسجد کا نام بھی لیا, میں صفحہ اول میں بیٹھا ہوا تھا, صفحہ اول میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے نظر آیا, وہ تو مجھے نظر آیا, وہ تو ہمیں مجھے نظر آیا کہ اچانک مسجد نور سے بھر گئی ہے. تو کہتے کہ میں دیکھنے لگا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حاجی فاروق صاحب جو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ کے بڑے خلفاء میں سے وہ داخل ہوئے. تو میں کہنے کا مطلب روحانیت والے شخص داخل ہوئے, تو روحانیت مسجد میں بھر گئی لیکن عام آدمی کو نظر نہیں آتی, جس کو روحانیت دنیا سے مناسبت ہو اس کو نظر آتا ہے. تو خیر یہ اس دنیا کا حال ہے, اور آخرت جو ہے اس دنیا کا تعلق فزیکل چیزوں سے نہیں ہے, اس دنیا کا تعلق روحانیت ہی سے ہے. تو روحانی چیزیں وہاں ہر شخص کو نظر آئے گی. تو دنیا میں جس کا دل روحانیت والا ہوتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر روشنی ہوتی ہے, چہرے پر ایک قسم کی سفیدی اور روشنی ہوتی ہے, لیکن وہ دنیا میں نظر نہیں آتی ہر شخص کو, کبھی ہمیں بھی کبھی ہمیں محسوس ہو. اور چہرے دل کالا ہے, اس میں گناہ ہے, اس میں کفر ہے, تو دنیا میں اس شخص کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے, اس شخص کا چہرہ ظلمت والا ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہ فزیکل دنیا ہے اسے ہر شخص کو نظر نہیں آتا ہے. آخر روحانی دنیا ہے, وہاں ایسی چیزیں ہر شخص کو نظر آئے گی. تو جن لوگوں نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا, کفر کیا, گناہ میں مبتلا ہوگا, ان کے چہرے حقیقتاً سیاہ اور کالے ہوں گے, اندھیرے والے ہوں گے. اور دوسری طرف جن کے چہرے جن کے دل ایمان اچھے اعمال تقوی والے ہیں اور نور والے, قیامت کے دن ان کے چہرے صرف خوش نہیں ہوں گے, حقیقتاً روشنی والے ہوں گے. تو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ, کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہوگا متکبرین سے کے لیے, متکبر کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ اول تو قیامت کے دن جیسے ہی سب کو اٹھایا جائے گا تو سب کے چہرے سے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اعمال اور ایمان کی حالت کیسی ہے, اور اس میں بھی درجات ہوں گے. تو متکبر تکبر والا دنیا میں وہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا ہے کہ میری عزت ہو, میرا سٹیٹس ہو, لوگوں کی نظر میں میں گت نہ جاؤں, اسی لیے اس کے لیے اپنی دین کو بھی قربان کرتا ہے. اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں دینی اعتبار سے تو حق وہاں ہے, تو مجھے قبول کر لیا جائے کہ میری ناک کٹے گی, وہ یہ میری غلطی نشان کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور واقعی تو میری غلطی, لیکن اقرار کر لوں تو سب کے سامنے ذلت ہوگی. تو ہر موقع پر وہ ذلت سے بچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اور اسی لیے وہ اعمال سے اور کبھی ایمان سے بھی محروم رہتا ہے. اس کو ایمان قبول کرنے میں ذلت لگتی ہے تو وہ قبول نہیں کرے گا. تو یہ ذکر آ رہا ہے کہ قیامت کے دن چونکہ حقائق سب کو نظر آئیں گے تو شروع ہی سے ذلت ہی ذلت ہوگی, اس کے چہرے ہی سے اس کی دل کی سیاہی نظر آ جائے گی سب کو. تو اس وقت تو ذلت ہو گئی, اور ظاہر ہے کہ وہ تو ابھی اٹھا قبر سے, اور آخر میں اس کو جہنم میں جانا پڑے گا, تو وہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی ذلت ہوگی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ متکبر ہے, اور جو شخص جتنا تکبر والا ہے اس کے دل میں یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ اتنا ہی زیادہ ہوگا, کہ جو لوگ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ تکبر والے ہوں گے قیامت کے دن یغشاہم الذل من کل مکان, ہر طرف سے ان کو ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے سائز کے اعتبار سے بھی وہ چونٹیوں جیسے ہوں گے, انس جیسے ہوں گے, تاکہ سب کو نظر آئے کہ یہ بہت ذلیل لوگ ہیں, بہت اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے دنیا میں لیکن بہت ذلیل ہے حقیقتاً. الیسی فی جہنم مثوی للمتکبرین, تو یہ ایک طرف. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور اللہ تعالی ان لوگوں کو جو تقوی اختیار جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو نجات دیتے رہتے ہیں، بمفازتہم ان کی کامیابی کے ساتھ یا ان کی کامیابی کے بدولت، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ایک جماعت کا ذکر تو ہو گیا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، دوسری طرف جن کے چہرے روشن ہوں گے ایمان اور تقوی والے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ تعالیٰ نجات دیتے رہتے ہیں. تو مفسر نے لکھا کہ اوپر تو قیامت کا ذکر آیا کہ ان لوگوں پر ذلت چھائی ہوگی قیامت کے دن، یہاں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نجات دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتے رہتے ہیں، یعنی ان کی تقوی کی برکت سے، ان کے ایمان اور تقوی کی برکت سے دنیا میں بھی مصیبتوں میں بری حالتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتے رہتے ہیں. نجات یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یونجی یہ جو لفظ ہے اس میں تکرار ہوتا ہے، ایک مرتبہ کسی کو اپنے مصیبت سے نکال دیا اس کو یونجی نہیں کہتے، یونجی کہتے ایک مرتبہ مصیبت میں پڑ گیا نکال دیا، دوسری مرتبہ دیکھا مصیبت میں پھر بھی اس کو نکال دیا، تیسری مرتبہ کرتے رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دیتے رہتے مصیبتوں سے نکالتے رہتے، اس کا مطلب صرف آخرت کی مصیبت میں نہیں دنیا میں بھی مصیبتوں سے نکالتے رہتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسی کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت سے حقیقتاً نکال دیتے ہیں، اور دوسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں ظاہراً تو رکھتے ہیں لیکن ان کے دل کو ایسے سکون اور اطمینان اور قناعت اور اللہ کی تقدیر پر رضامندی سے بھر دیتے کہ دنیا ہی میں ان کا چہرہ روشن لگتا ہے، مصیبت میں بھی، مصیبت میں بھی ان کا چہرہ روشن لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل خوش آدمی ہے اور حقیقتاً دل میں خوش ہوتا ہے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو تقوی والے ہیں لیکن کسی نے الزام لگا دیا تو جیلوں میں پڑے ہوئے، اور جیلوں میں پڑے ہوئے ایسے جیلوں میں پڑے ہوئے کہ ان کو ایسا سینٹنس ملا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ وہی انتقال کر لیں گے، یعنی فیملی کو دوبارہ دیکھنے والے نہیں ہیں. ایک تو وہ شخص جو اس امید میں کہ میں واپس نکلنے والا ہوں چاہے 10 سال کے بعد چاہے 20 سال کے بعد، فیملی میں سب سے ملاقات ہوئی، لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جو جیل میں پڑا ہوا اور ایسی عمر میں اور ایسے سینٹنس کے ساتھ کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ اب وہ انتقال وہی ہوگا، اس کے باوجود ملنے والے جاتے ہیں اور کہتے کہ اس کا چہرہ تو ایسا روشن ہے اور ایسے اطمینان کے آثار ہے کہ جیل کے باہر ایسا نہیں تھا. تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دوسری دونوں شکلیں ہیں، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ تعالیٰ نجات دیتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب دنیا میں چھوٹی مصیبتوں سے نجات دیں گے تو آخرت کی بڑی مصیبت سے ضرور نجات دیں گے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ایمان اور تقوی والا ہوگا تو وہ اٹھے گا قبر سے اور میدان محشر کی طرف چلنا شروع کر دے گا تو ایک شخص اس کے ساتھ آ جائے گا، ہر ایمان اور تقوی والے کے شخص ایک شخص چلنا شروع کر لے گا، اور وہ شخص بہت ہی حسین ہوگا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوشبودار. اور قیامت کے دن تو آپ جدھر دیکھیں گے، کبھی اس طرف دیکھا کہ کوئی شخص اپنے پسینے میں غرق ہو رہا ہے، اس طرف دیکھا تو دیکھا کہ میدان محشر پہنچے تو اس طرف دیکھا تو کوئی شخص کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، ادھر دیکھا تو دیکھا کہ کوئی شخص پل صراط پر گرتا ہوا پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہر طرف فکر اور غم کی چیزیں نظر آئے گی. دیکھا تو اس طرف کو فرشتے کسی کو گھسیٹ کر جہنم جیل لے جا رہے ہیں، تو قیامت کا ماحول تو ایسا ہوگا. تو جب بھی اس کی نظر پڑے گی ایسی کوئی چیز پر تو وہ شخص جو اس کے ساتھ ہے جو حسین خوبصورت ہے وہ اس کو کہے گا کہ تو فکر مت کر، یہ تیرے لیے نہیں ہے، تو فکر مت کر، تیرے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چند مرتبہ ہوگا تو وہ متقی آدمی پھر اس شخص سے کہے گا کہ ماشاء اللہ تو مجھے بڑی تسلی دے تو، لیکن ہے تو کون؟ تو وہ شخص کہے تو مجھے پہچان نہ لے، نہیں میں تو تیرے ساتھ دنیا میں بھی تھا قبر میں بھی تھا، تو کون ہے؟ میں تیرے اعمال ہوں. قیامت کے دن پھر وہ کہے گا کہ میں تیرے اعمال ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی شکل میں بنا دیا، اور پھر وہ کہے گا کہ دنیا میں میں تجھ پر سوار رہتا تھا، دنیا میں میں تجھ پر سوار رہتا تھا, یعنی دنیا میں ہمیشہ تو اس فکر میں تھا کہ مجھے کون سا عمل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمیشہ اس دنیا کے سٹریس میں تو ہمیشہ نہیں رہتا, لیکن ہمیشہ اس سٹریس, مومن ہمیشہ ایک سٹریس میں رہتا ہے کہ اللہ کی رضا, اللہ کی ناراضگی تو کہیں نہ پڑ جاؤ, کہیں گناہ تو نہ ہو جائے, وہ مجھے فلا جگہ جانا ہے وہاں گناہ کا موقع, کہیں مجھے بدنظری تو نہ ہو جائے, فلا کے ساتھ بات کرنا ہے وہ ہمیشہ غیبت میں شروع کر رہا ہے, کہیں غیبت میں تو نہ پڑ جاؤ. مومن ہمیشہ ایک سٹریس میں رہتا ہے, اچھی سٹریس ہے, لیکن ایک سٹریس کے آخرت کو نقصان نہ ہو. تو وہ شخص رہے گا کہ دنیا میں تو میں تجھ پر سوار رہتا تھا, اب قیامت, اب آج تو مجھ پر سوار ہو جا, اور وہ باقاعدہ وہ شخص کو اٹھا لے گا, اس کو سیدھے جنت تک پہنچا دے گا. تو وہ ینجی اللہ الذین اتقوا, اللہ تعالیٰ نجات دیتے رہتے, بمفازتہم, ان کی کامیابی کے بدولت, ان کی کامیابی کے بدولت. لیکن یہ لفظ جو ہے وہ تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے تھوڑی عربی آپ حضرت کو سمجھانی پڑے گی. بمفازتہم, مفازت اصل کہتے ہیں کامیابی کی جگہ, اور مفازت جو ہے اس میں فا الف اور زا ہے, مفازت, اور فا الف اور زا کا مطلب, فاز کا مطلب کامیاب ہونا. لیکن عربی حضرات, عربی میں مفازتن جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو مفازتن کا معنی ہونا چاہیے کامیابی کی جگہ. لیکن عرب حضرت مفازتن کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ عرب حضرت مفازتن استعمال کرتے ہیں ایسی آدمی سفر کر رہا ہے, اور وہ لوگ تو ڈیزرٹ اور صحرا میں سفر کرتے تھے, تو آپ ان میں ایسی بنجر زمین میں آ جاتا ہے کہ جہاں نہ درخت ہے, نہ پینے کے لیے پانی, نہ کھانے کے لیے کوئی چیز نظر آ رہی ہے, یعنی ایسی جگہ میں آدمی پہنچ جاتا ہے جہاں ہلاکت کا خطرہ ہے, جہاں انتقال ہونے کا خطرہ ہے. تو عرب لوگ جو ہے اس کو مفازت یعنی کامیابی کی جگہ کہتے ہیں. عرب لوگ اس کو کامیابی کی جگہ کیوں کہتے ہیں؟ نیک فالی کے طور پر, کوئی امید دلانے کے لیے کہ آپ ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو بالکل بنجر ہے اور ہلاکت کا خطرہ ہے. اس زمانے کے اعتبار سے تو سفر آہستہ آہستہ ہوتا تھا, لیکن انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, آپ پار کر لیں گے اور ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے. تو وہ اس کو مفازت کہتے ہیں. تو عربی میں ایسی بنجر زمین کو مفازت کہتے ہیں, حالانکہ مفازت کا حقیقی معنی ہے کامیابی کی جگہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات, تقوی والے کو نجات دیتے رہتے ان کی کامیابی کے بدولت, یعنی ان کی بنجر زمین میں ہونے کے بدولت اور وہاں اس کو اچھی طریقے سے پار کرنے کے بدولت. اس کا کیا مطلب؟ اس میں اشارہ ہے کہ تقوی والے جو ہے وہ دنیا میں بنجر زمین اور مشکل خطرے کی جگہ میں ہوتے اور اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر پار کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ تقوی والے وہ ہیں جن کو نجات ملے گی, وہ بڑے آرام سے دنیا میں رہتے ہیں. نہیں نہیں, ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے. مشکل ایک اعتبار سے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی فکر میں ہوتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا. تو یہاں گناہ کا موقع ملا تو وہ اس ہلاکت, اس موذی جانور سے بچ گئے. یہاں دوسری, ابھی اس سے بچ گئے کہ دوسری بنجر زمین یعنی دوسری ہلاکت کی جگہ گناہ کے موقع میں آ گئے تو اس سے بچ گئے. تو تقوی والے بنجر زمین جس میں بڑی مشکل سے آدمی کامیابی کے ساتھ پار کر جاتا ہے, ایسی جگہ میں ہوتے ہیں دنیا میں اور ایسی جگہ کو صحیح طریقے سے پار کر لیتے, تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نجات دیتے ہیں. تو اس میں گویا تقوی والے کو کی بہت اعلیٰ درجے کی فضیلت بیان کی, اور ایک قسم کی تسلی بھی ہے کہ یہ راستہ طے کرنا پڑے گا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنۃ بالمکاره, جنت پر ایک پردہ ہے اور جہنم پر بھی ایک پردہ ہے. جنت پر جو پردہ, جہنم پر جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ شہوات کا, لذتوں کا, اچھی اچھی چیزوں کا. اس کا کیا مطلب؟ جہنم میں اس کا پردہ ہے. اگر اس دروازے پر پردہ ہے تو اب مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پردے سے گزرنا پڑے گا. تو جہنم پر پردہ ہے لذتوں کا اور انجوائبل چیزوں کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت, جہنم تک جو راستہ پہنچ جا رہا ہے اس میں بڑی لذتیں ہوتی ہیں. آپ لذتیں سے گزر گزرتے گزرتے جہنم میں گر جاتے ہیں. اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحجبت الجنت بالمکاره, جنت پر جو پردہ ہے وہ مکاره ناگوار چیزوں کا ہے. اس کا کیا مطلب؟ وہی مطلب, جنت میں جو راستہ ہے اس میں ناگوار چیزیں آتی رہتی ہیں, اسے کہ کبھی اس لذت کو قربان کر لی تو کبھی اس خواہش کو قربان کر لی تو کبھی اس پیسے کا موقع قربان کر لیا, کبھی اس عزت اور جاہ کا, کبھی وہ بظاہر ذلت برداشت کرنی پڑی. تو وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ اخلاص والے ہوں گے تو ان کی کامیابی, ان کو جو بدلے میں ملے گا وہ بھی صاف شفاف ہوگا. تو آگے اس کا ذکر ہے لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ, ان کو کوئی بھی بری چیز, کوئی بھی خوفناک چیز ان کو چھوئے بھی نہیں, ان کے پاس آئے گی نہیں, ان کو ٹچ بھی نہیں کرے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ ان کو کسی قسم کا غم ہوگا, یعنی ان کو نہ مستقبل کے بارے میں کوئی خوف ہوگا, نہ ان کو ماضی کے بارے میں کوئی غم ہوگا کہ ہم سے کوئی چیز چھوٹ گئی, جو چیز ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ چھوٹ گئی, نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. اب ایسا شخص کا چہرہ خوشی سے روشن ہوگا تو نہیں ہوتا ہے تو اور کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی جو یہ دو آیتوں کی تفسیر ہوئی, دو اور آیتیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کی جائے گی, اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص تقوی کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. دنیا میں جو بظاہر ناگواری کے مواقع اللہ کے خاطر آتے ہیں ان کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.